بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام ہوگا انداز جہاں۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی یعنی پہلی مجلس کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے زیادہ دباؤ اور دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ اجلاس کے دوسرے دن بھی حزب اختلاف کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ملک کے نظام انتخابات کو ناقص قرار دے دیا ہے۔ عراقی فوج اور اس ملک کی عوامی رضاکار فورس نے سامرہ کے جنوبی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ اور دنیا کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی کے طرز عمل نے انہیں بہت متاثر کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ دشمن کی جانب سے زیادہ دباؤ اور دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کے روز رواں ہجری شمسی سال میں ثقافتی انقلاب کی اعلی کونسل کی آخری نشست میں کہا کہ جنہوں نے پابندیاں لگائی ہیں وہ آج خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ زیادہ دباؤ اور دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور یہ ایک غلط کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی استقامت اور قائد انقلاب اسلامی کی رہنمائیوں سے ہم نے ان سخت ایام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران پر پابندیاں لگانے والے اور اس کا محاصرہ کرنے والے آج اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے علاوہ معاشی جنگ سے پہلے کے حالات کی جانب واپسی کو مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے دشمن کی توقع کے برخلاف نہ صرف یہ کہ سختیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ ملک کی پیش رفت کے راستے کو بھی آگے بڑھایا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں غیر مشروط طور پر واپس لوٹ آئے اور سفارتکاری کا راستہ مزید دشوار نہ بنائے۔ علی ربیع نے منگل کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ایٹمی معاہدہ حالیہ عشروں کا سب سے بڑے سیاسی اتفاق رائے کا نمونہ ہے اور کئی ممالک نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے میں جان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ جلد ہی بحال ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی معاہدہ دنیا میں امن و صلح اور تمام ممالک کے مفادات کا ضامن ہے۔ علی ربیع نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ پاس کردہ ایک بین الاقوامی قانون ہے اور امریکہ کو اس قانون کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ جنیوا میں عالمی اداروں میں روس کے نمائندہ دفتر نے ایران میں انسانی حقوق کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیاسی رویے پر تنقید کی ہے۔ روس کے نمائندہ دفتر نے منگل کے روز ایک ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ کافی عرصے سے ایران میں انسانی حقوق کی حمایت کے بارے میں مذاکرات کو سیاسی طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس سے جیو پولیٹیکل اہداف کے لیے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے اس ادارے کی انسانی حقوق کونسل کی نشست میں ایران میں مبینہ طور پر چھوٹے ہوتے شہری ماحول پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمنی نے بھی اس نشست میں ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے برے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس ملک میں مذہبی اقلیتوں کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمنی کی جانب سے یہ تشویش ایسے عالم میں ظاہر کی گئی ہے کہ ایران میں یہودیوں کے رہنما آرش آبائی نے نیو یارک کی یشیوا یونیورسٹی کی ایک آن لائن نشست میں کہا ہے کہ رائج تصور کے برخلاف آج ایران میں زندگی گزارنے والے یہودی اسلامی انقلاب سے پہلی کی نسبت زیادہ سہولت کے ساتھ اپنے مذہبی مراسم انجام دیتے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ اجلاس کے دوسرے دن بھی حزب اختلاف کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن اراکین سے ایوان کی کارروائی سکون سے چلنے دینے کی اپیل کی، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رجن چودھری نے اپوزیشن اراکین کے ساتھ ستیلا سلوک کیے جانے کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان جو مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ ڈیجیٹل امتیازی سلوک ہے۔ ہنگامہ بڑھنے پر اسپیکر نے کارروائی ملتوی کر دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں امریکہ جیسے ووٹنگ نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ملک کے نظام انتخابات کو ناقص قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح سے انتخابات ہوتے ہیں وہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ جیسا ووٹنگ نظام لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جس کی مثال امریکہ میں موجود ہے کہ ٹرمپ نے بہت کوشش کر لی لیکن صدارتی انتخابات میں دھاندلی نہ کر سکے۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری پر بدعنوانی کو فروغ دینے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے اپنی کابینہ کے اراکین کو ہدایت کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے تعلق سے باقاعدگی سے غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخابات کا وقت آئے تو معلوم ہو کہ ہم ابھی اس ٹیکنالوجی سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عراقی فوج اور اس ملک کی عوامی رضاکار فورس نے سامرا کے جنوبی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے منگل کے روز سامرا کے جنوب میں واقع یثرب کے علاقے میں داعشی عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان دہشت گرد عناصر کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا۔ نینوا اور صلاح الدین میں بھی ایک کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ اور 10 دہشت گرد عناصر کو ہلاک کر دیا گیا۔ العیسا کے علاقے میں بھی دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق میں 2017 میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم اس ملک کے بعض علاقوں میں داعش سے وابستہ کچھ دہشت گرد عناصر روپوش ہیں جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملے کر کے عراقی عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے داعش دہشت گرد گروہ کے ان باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے بھی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ دنیائے کیتھولک عیسائیوں کی مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کے طرز عمل نے انہیں بہت متاثر کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے دل نشین رویے اور ان کے الفاظ نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے میرا بڑا احترام کیا اور مجھے بہت عزت دی، جو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ وہ میرے استقبال کے لیے اٹھ کر آئے اور اسی طرح وہ الوداع کہنے کے لیے بھی اٹھ کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ 10 سال سے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں جو سیاسی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو مذہبی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عراق کے سفر پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں پوپ نے کہا تھا کہ وہ امن کے پیغام کے ساتھ عراق کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد امن و بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ پوپ فرانسس نے یہ باتیں آیت اللہ سیستانی کے بارے میں عراق کے صدر برہم صالح کو بھیجے گئے اپنے پیغام میں کہی ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام عراقی صدر کو بغداد سے ویٹیکن کی واپسی کے راستے میں طیارے سے بھیجا۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے نمائندے کا کہنا ہے کہ امریکہ شام کے الہول کیمپ سے داعشی دہشت گردوں کو عراق منتقل کر رہا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق محمد کریم کا کہنا ہے کہ امریکہ پناہ گزین ہونے کا بہانہ بنا کر شام کے الہول کیمپ سے دہشت گردوں کو عراق منتقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان دہشت گردوں کو شام اور عراق میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور اس کا یہ اقدام پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان معارف کے شمال اور مغربی علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی قائم کردہ حکومت کی وزارت دفاع کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے الاسداد نامی شہر کے نواحی علاقوں سے وادی نخلا تک کے وسیع علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور مشرقی سرواہ میں التیلات الحمرہ کے اطراف کے علاقوں پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
کے صوبے مغرب میں یمنی فوج اور سعودی اتحاد کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، جبکہ یمنی فوج نے سعودی عرب کے اندر فوجی اہداف پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ پچھلے چند روز کے دوران یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تواتر کے ساتھ جدہ، ریاض، ابہا اور دیگر شہروں میں واقع اہم سعودی فوجی تنصیبات کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کا اعتراف سعودی ذرائع نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ جنوبی سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر واقع انتہائی حساس اور اہم فوجی تنصیبات کو اندرون ملک تیار کیے جانے والے ایک ایسے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا جس کی ابھی رونمائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یحییٰ سری نے حسب معمول سعودی فوجی اہداف کے خلاف حملوں کو یمن کے محاصرے اور 6 سال سے جاری جارحیت کے خلاف فطری رد عمل اور قانونی رد عمل قرار دیا۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ تیل سے مالا مال اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر معارب کے قریب جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں، اور یمن کی مستعفی حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ریاض نے معارب سے اپنے فوجوں کو نکال لیا ہے۔ اگر یہ خبریں درست ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ معارب کے محاصرے سعودی اتحاد نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور یہ علاقہ اب اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تادم تحریر ملنے والی خبروں میں بتایا گیا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے معارب سیکٹر پر سعودی عرب کے حمایت یافتہ مستعفی یمنی صدر کے حامی مسلح جتھوں اور سعودی فوجی اتحاد کے ٹھکانوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے 3 ہفتے قبل معارب شہر کی آزادی کے لیے آپریشن شروع کیا تھا، اور پہلے مرحلے میں سعودی اتحاد کی کفل نامی فوجی چھاونی کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد علاقے میں اپنے مورچے مضبوط کر لیے تھے۔ یمن کی قومی حکومت کی فوجیں اس وقت معارب شہر سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر مورچہ بند ہیں اور کسی بھی وقت شہر کی جانب بھرپور پیش قدمی کا آغاز کرنے والی ہیں۔ دریاسنا یمن کی اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے ایک بار پھر کہا کہ معارب اور دیگر سیکٹروں پر جنگ بندی محاصرے کے خاتمے اور یمن کے خلاف سعودی اتحاد کے حملے روکے جانے سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی جنگ بندی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد اور اس کے حامیوں کے حملے بند اور محاصرہ ختم کر دیا جائے، بصورت دیگر یہ جنگ سعودی عرب میں بادشاہت کے خاتمے اور آل سعود خاندان کی نابودی پر منتج ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کے خلاف آل سعود خاندان اور اس کے اتحادیوں کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی جنگ 26 مارچ کو 7ویں سال میں داخل ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور جبکہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یمنی عوام کے استحکامات اور پائیداری کے نتیجے میں سعودی شاہی خاندان اور اس کے اتحادی امریکہ مغربی ممالک یمن میں اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور عالمی سطح پر یمنی فوج اور انصار اللہ سے سعودی اہداف پر حملے روکنے کے ایک طرفہ مطالبے کیے جا رہے ہیں۔
ناظرین، جنگ یمن کے تعلق سے حالات بہت تیزی کے ساتھ یمنی افواج کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ تازہ رپورٹ یہ ہے کہ یمنی افواج صوبہ معارب کے تقریباً سبھی علاقوں کو آزاد کرا چکی ہیں اور شہر معارب کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ معارب کے عوام یمنی افواج کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور اس صوبے کے نوجوان یمنی افواج کے ساتھ مل کے جارے اتحاد کے فوجیوں سے جنگ بھی کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ معارب کی آزادی کے بعد جارے سعودی اتحاد کے قبضے سے دیگر علاقوں کی آزادی کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یمنی افواج نے سعودی عرب کے فوجی اہداف پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مختلف اسٹریٹجک سعودی اہداف یمن کے میزائلوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اس درمیان یمنی افواج نے ابہا ہوائی اڈے کے فوجی حصے پر نئے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ یہ میزائل یمنی فوج نے حال ہی میں تیار کیا ہے، اور ابھی اس کی رونمائی بھی نہیں کی گئی ہے۔ ایک طرح سے اس میزائل حملے کو اس کا کامیاب تجربہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل بھی اپنے صحیح نشانے پر لگا ہے، اور اس سے سعودی فوج کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ اس درمیان دہشت گردی میں مارے جانے والوں کے حقوق کا دفاع کرنے والی ایک انجمن نے یمن میں ہتھیاروں کی گھن گرج بند کرو اور نہتھے لوگوں کو قتل عام نہ کرو اور بچوں کے رونے کی آواز سنو کے عنوان سے ایک کمپین شروع کر دی ہے۔ مذکورہ انجمن نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یمن میں المیہ کی روک تھام میں عالمی برادری کی ناکامی اور جنگ روکنے کے ہزاروں درخواستوں کو نظر انداز کیے جانے کے باعث عالمی سطح پر لا قانونیت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انسانی حقوق کے اس ادارے نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ یمن کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے بڑے انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس تباہ کچھ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث ہر ایک منٹ میں ایک یمنی بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور لاکھوں ماؤں اور بچوں کو قحط اور بھکمری کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں مارے جانے والوں کے حقوق کا دفاع کرنے والی اس انجمن نے اپنی رپورٹ میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یہ تباہ کن جنگ ایسے وقت میں ساتویں برس میں داخل ہونے جا رہی ہے کہ جب اسلحے کی تجارت کرنے والی حکومتوں کی معاشی پالیسیاں عالمی نظام پر بدستور مسلط ہیں اور اس عظیم سانحے کو روکنے کی غرض سے کی جانے والی اجتماعی اور انفرادی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ رپورٹ کے ایک اور حصے میں یمن پر جارحیت کرنے والے ملکوں کو پیچھے جانے کو بیچے جانے والے اسلحے کے اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے علاقائی اور بین الاقوامی اتحادیوں نے یمنی عوام کے خلاف جنگ کے دوران عالمی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جنگ یمن کی تازہ صورتحال، مختلف اسٹریٹیجک سعودی اہداف پر یمن کے تازہ میزائلی حملوں، مغرب کی اسٹریٹیجک اہمیت اور اس صوبے کی آزادی سے جنگ یمن پر پڑنے والے اثرات اور اس جنگ کے تعلق سے امریکہ کی بائیڈن حکومت کی پالیسی کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے بر صغیر کے ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار مشتاق لاشاری حصہ لیں گے۔ جی لاشاری صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی لاشاری صاحب، مشتاق لاشاری صاحب لندن میں مقیم ہیں، بر صغیر سے تعلق ہے اور سینئر صحافیوں اور ممتاز تجزیہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لاشاری صاحب، جناب، اس وقت جنگ یمن میں ایک طرف تو سعودی حکومت ہے جس کی کمان میں، بقول خود اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی کمان میں 40 ملکوں کے فوجی ہیں، یعنی 40 ملکوں کی افواج یمن کے مقابلے میں ہے، اور دوسری طرف یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس ہے۔ 6 سال مکمل ہونے کو ہیں، اس وقت پوزیشن کیا ہے دونوں محاذ کی؟
میں سمجھتا ہوں کہ یمن کے عوام نے
جی
جس ریزیلین کا مظاہرہ کیا ہے
جی
اور سعودی عرب نے جس جٹھائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اگر میں اس کو ویتنام کی وار سے جوڑوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں امریکہ کو وہ پچھتائی کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کا تاریخ میں کہیں اور نظیر نہیں ملتی، تو بالکل یمن میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ 29 ملین لوگوں کے اوپر اتنا بڑی بمبارڈمنٹ اور اتنی بڑی ایئر فورس کی سپرمیسی کے باوجود 6 سال میں سعودی عرب کو ایک ذرا برابر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ راحیل شریف جیسا فوجی جنرل بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس فوج کا افواج کا وہ ہیڈ ہے جو کہ ایک پاکستانی فوج کا سابقہ کمانڈر ان چیف ہے، لیکن اس کے باوجود 40 ملکوں کی فوج، ایئر فورس کی سپرمیسی، سعودی عرب کا پیسہ، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے بیٹے اور تمام میجورٹی آف یو اے ای اور باقی ممالک کی تمام مدد کے باوجود جس طریقے سے یمن کی عوام نے، میں اس کو عوام کہوں گا، اس کے جو اس کی فورس ہے اس نے مظاہرہ کیا ہے اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کی مثال بہت کم ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی کی طرف رواں رواں ہے اور ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ وہ اپنے ملک کو، اپنی عوام کو ڈیفینڈ کرنے ان کے اوپر ایک دوسرے ملک نے حملہ کیا ہے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور ہوائی فورس سے، انہوں نے کوئی فوجی آ کے میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے جس ریزیلینس اور جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس میں جو بدقسمتی ہے وہ یمن کے غریب عوام کی ہے کہ اس وقت تک 29 ملین لوگوں میں سے کم از کم 80% لوگ جو ہیں ان کو بیرونی امداد کی ضرورت ہے، لاکھوں قربان ہوئے ہیں, جانوں کا نظریہ پیش کیا ہے, لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کا ہیلتھ سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفیٹ کو اور کسی قسم کے سرنڈر کو انکار کیا ہے. اس سے بڑی مثال کہیں نہیں ملتی. اب حالات بدل رہے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کی پالیسی آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ آپ اگر یہ جنگ جاری رکھیں گے تو ہم جو فوجی اسلحہ اس پہ نظر ثانی کریں گے, اسی طرح جو اس نے یو اے ای کو آگے کر کے ایک سعودی قوتوں کے ساتھ معاہدے کرائے تھے اس پہ اس نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیفینس کے اس پہ ریویو کر رہے ہیں, پھر اس کا جو رویہ ہے ایران کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے بدلے ہوئے حالات میں پتہ یمن کے عوام کی ہوگی. یمن ایک انڈیپینڈنٹ کامیاب ملک کے طور پہ مرج کرے گا اور اس کی عوام جو ہے آگے بڑھیں گی.
بہت بہت شکریہ جناب. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, نبی آپ حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, علی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید, اور پروگرام صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہے گا.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, تم اپنی خواہشات سے بالکل اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو, کیونکہ انسان کے لیے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسانی زندگی میں نفس اور خواہشات کیا کردار ادا کرتے ہیں, اس کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو متحرک و فعال رکھنے اور علم و کمال کی جانب گامزن کرنے کے لیے اس کے وجود میں کچھ بنیادی محرکات رکھے ہیں, اور انسان کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکات نیز اس کی مادی و معنوی ترقی انہی بنیادی محرکات کی مرہون منت ہیں. یہ محرکات 6 چیزوں پر مشتمل ہیں, اور ان میں سے سب سے اہم محرک ہوا یعنی خواہشات نفس ہے. وہ خواہشات و جذبات جو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں اور ہر حال میں انسان سے اپنی تکمیل کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ان کی تکمیل کے دوران انسان لذت محسوس کرتا ہے, انسان کو متحرک رکھنے اور اسے علم و معرفت سے مالا مال کرنے کے یہ اہم ترین محرکات ہیں جنہیں اللہ نے انسانی وجود میں ودیت فرمایا ہے. نفسیات کے اس گوشے پر ابھی اسلامی نقطہ نظر سے مزید غور و فکر اور بحث و جستجو کی ضرورت ہے. جب ہم اسلامی علوم میں ہوا کے معنی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن میں ہوا انسان کے اندر پوشیدہ ان خواہشات اور تمناؤں کو کہا جاتا ہے جو انسان سے اپنی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں, اور انسان کی شخصیت میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ یہ انسان کو متحرک بنانے اور اسے آگے بڑھانے کا ایک بنیادی سبب نیز اس کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکتوں کی اہم کلید ہیں. انسانی زندگی کی تعمیر یا بربادی میں اس کی نفسانی خواہشوں کے مثبت اور منفی کردار سے واقفیت کے لیے سب سے پہلے ان کی اہم خصوصیتوں کا جاننا ضروری ہے. اپنی چاہت کی تکمیل میں بالکل آزاد اور بے لگام ہونا انسانی خواہشات کی سب سے پہلی اور اہم ترین خصوصیت ہے. البتہ سیر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہیں, کیونکہ کچھ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں جن سے کبھی سیری نہیں ہو پاتی, اور چاہے جتنا بھی اس کی تکمیل کی جائے اس کی طلب اور چاہت میں کمی نہیں آتی, جبکہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ سر تو پڑ جاتی ہیں مگر قدر تاخیر کے بعد. مختصر یہ کہ ان تمام خواہشات کے درمیان اعتدال اور توازن کے بجائے شدت طلبی ایک مشترکہ صفت ہے. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر فرزند آدم کے پاس مال و دولت کی ایک وادی ہوتی تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا، اور اگر اس کے پاس ایسی ہی دو وادیاں ہوتیں تب بھی اس کو تیسری وادی کی تمنا رہتی، اور اولاد آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اگر آدمی کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو بھی اسے تیسری وادی کی تلاش رہے گی۔ جناب حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ مجھے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے، تب بھی میرا دل اس پر قانع نہیں ہوتا ہے اور مزید کی خواہش باقی رہتی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے جس سے میرے اندر قناعت پیدا ہو جائے اور مزید کی خواہش نہ رہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز تمہارے لیے کافی ہے اگر وہ تمہیں مستغنی بنا دے تو دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تمہیں مستغنی بنانے کے لیے کافی ہے، اور جو چیز تمہارے لیے کافی ہے اگر وہ بھی تمہیں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر پوری دنیا پا کر بھی تم مستغنی نہیں ہو سکتے ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید حیدر عباس آبدی صاحب، میور وہار، نئی دہلی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بزم دوستاں، کلام نور، آس پاس اور مناسبتی پروگرام میں بہت ہی دلچسپی سے سنتا رہتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بھی ریڈیو تہران سے متعارف کراتا ہوں، اور بھی بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو پروگرام تو سنتے ہیں مگر خطوط نہیں لکھتے۔ بہرحال ہم سب آپ کے ترتیب کردہ پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور سامعین، محترم سید حیدر عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے۔ لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے، بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اسفند، 26 رجب اور 10 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 26 رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کی ایسے وقت میں وفات ہوئی جب وہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں مشرقین کے محاصرے میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے۔ حضرت ابو طالب مشرکین قریش کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی اور محافظ تھے۔ انہوں نے دار فانی سے کوچ کرنے سے قبل اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو نصیحت کی کہ وہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں۔ جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال رسول خدا کی باوفا اور خدمت گزار زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی وفات پائی. اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. دس مارچ سن 1872 عیسوی کو ہندوستان میں تحریک آزادی کے ایک رہنما مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے. وہ سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کا آبائی پیشہ زرگری تھا. 15 سال کی عمر میں ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر اسلامی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلمان ہو گئے. انہوں نے ریشمی رومال تحریک کو منظم کیا مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی. 1944 میں ان کا انتقال ہوا. دس مارچ سن 1876 عیسوی کو امریکی سائنسدان الیگزینڈر گرام بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا اور اپنے معاون واٹسن کے ساتھ اسی دن اپنے ایجاد کردہ فون پر گفتگو کی جو دنیا کی پہلی ٹیلی فونی گفتگو تھی. الیگزینڈر گرام بیل نے اپنی اس ایجاد میں دیگر محققین اور سائنسدانوں کے تجربات سے بھی استفادہ کیا. گرام بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون میں بعد میں سائنسدانوں نے تبدیلیاں کی اور اس کو موجودہ شکل دی. دس مارچ سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی طیاروں نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر شدید بمباری کی جس کی وجہ سے تقریباً 100,000 عام شہری ہلاک ہوئے. امریکہ نے جاپان پر یہ بمباری اس لیے کی تھی کہ وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے مگر اس کے باوجود جاپان نے اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی. یہاں تک کہ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جس میں لاکھوں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے. اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے. بیس اسفند سن 1368 ہجری شمسی کو پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. ڈاکٹر عرفانی شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاگرد تھے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء اور مغربی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی نے ادب کے مختلف شعبوں میں 40 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں. قیام پاکستان سے پہلے سن 1945 میں حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی اور صحافتی اتاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی عمر کے آخری برسوں میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولو تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.